میں پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی، انہیں مکان کے حوالے سے بات کی تھی، اور اس میں گفتگو تھی ہماری قبلے کی. قبلے پر میں نے یہ بات عرض کی تھی آپ کے سامنے کہ قبلہ جو ہے حقیقتاً پوائنٹ آف کنورجنس ہے. یعنی کنورجنس کا مطلب کیا ہے کہ ہم تمام عالم میں ہر چیز سے توجہ ہٹا کر ایک پوائنٹ کی طرف فوکس ہو جاتے ہیں، اور یہ فوکس جو ہے یہ انسان کو اس کی فطری ہدایت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جو سوائے توحید کے اور کسی دوسری چیز کو قبول نہیں کرتی. ٹھیک ہے، یعنی کعبہ اور قبلے کی، کعبے کی طرف مقابل ہونا یا متقابل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، کہ میں نے تمام جہتوں سے، تمام ڈائریکشن اور سمت سے اپنی جہت کو ہٹا کے کس کی طرف اپنی ڈائریکشن کو کر لیا، فطر السماوات والارض، کہ جو آسمانوں اور زمین کی فطرتوں کا خالق ہے. اور جتنے بھی آپ اعلیٰ معیار کے بیانات دیکھتے ہیں نا، سب میں بیان یہ نہیں ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے، بلکہ ہر جگہ آپ کو یہ ملتا ہے اللہ وہ ہے کہ جس نے ہماری فطرتوں کو بنایا ہے. کیونکہ اس جگہ پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ دیکھنے والے کی نظر بہت دور اندر تک جا رہی ہے. فطرت یعنی انسان کی بنیاد، تخلیق یعنی انسان کا ظاہر. جب خدا نے انسان کے ظاہر کی بات کی کہ ہم نے انسان کو نطفے سے یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، وہاں لفظ خلق آئے. لیکن وجود انسان کی حقیقت کو بنانا خلقت نہیں ہے، فطرت ہے. تو یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو جادوگروں کے ساتھ ہے، وہاں بھی وہ یہی بات کہتے ہیں کہ اے فرعون، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا، اے فرعون ہم تمہارے اثر کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، تم کچھ بھی کر لو. جب ہمارے پاس اللہ کی روشن نشانیاں آ گئیں اور وہ جس نے ہماری فطرت کو بنایا، یعنی ان کی نظر صرف خلقت پہ نہیں تھی، فطرت پہ تھی. تو یہ گہری نظر والوں کی بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا فطر الناس علیہا، یعنی تو ہم یہ نہیں کہتے کہ فطر الناس علیہا کا مطلب وہ جس نے انسانوں کو خلق کیا، یہ پیدا کیا، بلکہ جس نے انسانوں کی بنیادوں کو بنایا، وجود کی بنیاد کو بنایا. وجود کی بنیاد از سم تھنگ ویری ڈفرنٹ فرام اور باڈیلی ایگزسٹنس. ٹھیک ہے، انسانی وجود کی بنیاد یہ جسم نہیں ہے، انسانی وجود کی بنیاد نطفے سے تخلیق نہیں ہے، انسانی وجود کی بنیاد نفخت و فیہ من روحی ہے، تعلق بخدا ہے، وہ ہے انسان کی فطرت. تو اس بات پر ہم نے گفتگو کی تھی، اور کعبے کی وہ باتیں اب مجھے دہرانا نہیں ہے، کہ کعبے کی طرف رخ کرنا، کعبے کی طرف یعنی روبہ قبلہ ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی اصل فطرت پہ فوکس کر رہا ہے. اور اصل فطرت کیا ہے؟ کہ تمام جہتوں سے اپنی جہت کو ہٹا کر فقط اور فقط توحید خالص. اب اگر آپ اس توحید خالص کا سمبل ڈھونڈیں گے پوری زمین میں تو آپ کو کیا ملے گا؟ کعبہ. کیوں توحید خالص کا سمبل ہے؟ اس لیے کہ جن ہستیوں نے اس کو بنایا ہے اور اس کی تعمیر کی ہے، ان کی پوری زندگی توحید خالص کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے، گزری ہے. یعنی انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ خالص بندگی کی بنیاد پہ کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام اور خاندان ابراہیم علیہ السلام کی جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے، توحید خالص ہے وہاں پہ، کہ اگر 90 سال کے سن کے بعد خدا اولاد دے اور کہے کہ اس کو ہمارے رستے میں قربان کر دو تو ابراہیم کو پرابلم نہیں ہے. اگر اس کے بعد، یعنی کہ خود اس سے، بلکہ اس سے پہلے کہ جب وہ بچہ پیدا ہو اور خدا یہ کہے کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو ایک بغیر پانی کے صحرا میں جا کے چھوڑا ہو، تو ابراہیم کو پرابلم نہیں ہے. کہ جو روایتوں میں یہ جملہ ملتا ہے کہ جب وہ چھوڑ کے جا رہے تھے جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا کو، تو انہوں نے پوچھا تھا کس کے حوالے کر کے جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا رب ہاذہ البلد, جو اس علاقے کا, جو اس جگہ کا رب ہے اس کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. اور وہ چیز ظاہر ہے کہ جس قدر سچ ثابت ہوئی وہ ہم سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کعبہ اس سمبل کا نام ہے. کہ میں جو آپ لوگوں کو بار بار متوجہ اس بات پہ کرانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ عبادات کے ظاہر سے جب تک باطن کی طرف حرکت نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ کو کسی عبادت کی کا حقیقی لطف اور فائدہ نہیں پہنچ پائے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ جس طریقے سے کہ آج کیونکہ یہ مہینے انہی ایام انہی عبادتوں کے, جیسے حج ہے, محرم ہے یا جمعہ ہے, یعنی یہ اجتماعی عبادتیں, یہ انفرادی عبادتیں نہیں ہیں. یہ تو حج کا مطلب کیا ہے کہ جس طریقے سے سورہ توبہ میں ہے کہ اعلان کرو کہ خدا اور رسول مشرکین سے بری ہیں. یہ حج میں آپ اس بات کو ہٹا دیں اور کہیں کہ مشرکین کے خلاف اعلان براءت جو ہے یہ پولیٹکس ہے اور ہم پولیٹکس کو عبادت میں شامل نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے, یہ کون سا قرآن ہے؟ کلیئر ہے یہ بالکل سورہ توبہ کی آیتوں میں کہ مشرکین, یعنی اس بات کا اعلان کرو حج اکبر کے دن کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے بری ہیں. And so on. اسی طریقے سے تمام چیزیں, تو جب تک ہم کسی کی حقیقت پر نہیں جائیں گے, جب تک ہمارے لیے حج کیا ہے, یہاں سے آپ جائیں کعبے کے گرد اتنے چکر لگا لیں, سفید لباس پہن لیں, اس جگہ پہ دو رکعت نماز پڑھ لیں, اس جگہ یہ کر لیں, ادھر جا کے کنکریاں مار دیں, ادھر گوسفند یا بکرے کو ذبح کر دیں, ادھر ایک رات رہ لیں, ہو گیا, یہ حج ہے. مطلب معنویت بھی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے, تمام شیعوں کو یہ بات پتہ ہے کہ جو حدیث زہری ہے امام سجاد علیہ السلام کی, کہ جو حج کی معنویت کی طرف متوجہ کراتی ہے, خود آیات قرآنی ہیں کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بَيْتِ الْعَتِيقِ. یہ بیت عتیق کیا چیز ہے جس کا لفظ خدا استعمال کر رہا ہے؟ بیت عتیق یعنی عتقا, قدیم بھی اور آزاد, گردنوں کا آزاد کرانے والا, اس بیت کے گرد طواف کرو جو تمہیں دنیا کی قید سے آزاد کرائے, جو تمہیں ظالموں کی قید سے آزاد کرائے. یہ خالی گھومنا چمانی دارت. تو اسی طریقے سے مطلب جب ہم کعبے کی طرف بات کرتے ہیں, قبلے کی طرف بات کرتے ہیں, تو یعنی توحید خالص کی طرف رخ کرنا ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یعنی کہ اس پوائنٹ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرانا ہے کہ جس کا اصل میرے یہاں پر ہے, میری فطرت میں ہے, یعنی توحید خالص. اور اگر میں اس توحید خالص کی آؤٹ ورڈلی ایکسپریشن ڈھونڈنا چاہتا ہوں تو خاندان ابراہیم ہے. وہ جگہ نہیں, وہ کیوبک پلیس نہیں, ابراہیم اور خاندان ابراہیم, یہ اصل ہے اس کی, کعبے کی اور حج کی اور ان تمام چیزوں کی. آپ ان سب کو نکال دیجئے اور کہ یہ بتاؤ, ساتھ چکر لگا لو, یہ کر لو, وہ کر لو, کیا بچا پھر؟ کچھ بھی نہیں, ختم. تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے. اسی وجہ سے جب ہم مجلس کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں؟ کہ آ جاؤ, فرش بچھا دو, لائٹیں لگا دو, ممبر سجا دو, کسی کو بٹھا دو, بات کر لو, سن لو, چلے جاؤ. یا یہ کہ اپنا قبلہ امام حسین کو قرار دیں, کہ جس طریقے سے کہ جب آپ حج میں اور نمازوں میں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ قبلہ جب آپ رخ کر رہے ہیں کعبے کی طرف, تو آپ اس گھر کی طرف حرکت کر رہے ہیں یا سنت ابراہیمی کی طرف رخ کر رہے ہیں, یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس صدا کی طرف رخ کر رہے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی. تو کم از کم جب ہم محرم کی طرف رخ کریں تو کچھ تو امام حسین میں سے ہمیں پتا ہو کہ ہم رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ کی طرف رخ کر رہے ہیں. یا اسی طریقے سے جو بہت سارے امام حسین علیہ السلام کے اور بزرگان کے جملے ہیں, جناب زینب اور سجاد کس طرف رخ کر رہے ہیں؟ تو اگر ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں تو ہم آل سعود کو کس بات کے لیے برا کہہ رہے ہیں پھر؟ یعنی اگر وہی سنت ہم خود اپنے ہاں بھی رائج کیے ہوئے کہ آمدن نشستن برخاستن گفتن ختم، ساری کہانی ختم ہو گئی، تو ہم انہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم نے حج کی شکل بگاڑ دی اور حج کو اس کی معنویت اور مقصدیت سے دور کر دیا؟ ہم بھی وہی سلوک کر رہے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں. اور پچھلی دفعہ جیسا میں نے یہ باپ سے یہ بات کہی تھی کہ حج ذبح اسماعیل ہے، کربلا ذبح عظیم ہے. اگر کوئی ذبح اسماعیل کے ساتھ گناہ اور جنایت کرتا ہے، شاید کم خدا کی بارگاہ میں پکڑا جائے جو ذبح عظیم کے مقصد کو خراب کرے. کیونکہ جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے پھر اتنی زیادہ پکڑ ہوتی ہے، اتنی زیادہ سزا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد معرفت مکان کے حوالے سے، کہ یعنی اس بات کو بھی تھوڑا عرصے پہلے میں نے کافی کلیئرلی بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ انسان کے وجود کے ڈفرینٹ لیولز ہیں، ڈائمنشنز ہیں. اب ایک سوال یہاں پر یہ اٹھاتے ہیں کہ انسان کے لیے جو مسجد ہے، یعنی مسجد کا کیا مطلب ہے؟ سجدہ کرنے کا مقام. مسجد انسان کے اندر ہے یا باہر ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بات شروع پیغمبر اکرم کے اس جملے سے ہوتی ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. یعنی یہ بگننگ پوائنٹ ہے. بگننگ پوائنٹ یہ ہے کہ میرے لیے رسول پاک نے فرمایا کہ جعلت لی قرار دی گئی ہے میرے لیے الارض، یہ زمین، مسجدا وطہورا، پوری زمین مسجد ہے، پوری زمین پاک ہے. یعنی کہ یہ عیسائیوں کی طرح نہیں ہے، یہودیوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ عبادت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اور اس پہ علامہ طباطبائی نے جب یہ بات اس سے کہی تھی، آپ نے نام سنا ہوگا ہنری کوربن کا، کہ جو وہاں سے فرانس سے آیا تھا اور کافی عرصے تک اس کے علامہ کے ساتھ مباحثات رہے تھے، تو انہوں نے جب یہ بات اس سے کہی تھی نا، تو اس پر غیر معمولی اثر ہوا تھا اس بات کا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسلام کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اسلام یونیورسل ہے. اگر تم مثال کے طور پر رات کو اپنے بستر پہ سو رہے ہو اور تم پر ایک کیفیت اور ایک حال طاری ہوتا ہے خدا کے بارے میں، تو تم اگلے سنڈے کا انتظار کرو گے کہ میں چرچ جاؤں گا تو پھر خدا سے وہ اپنا حال دل گزارش کروں گا؟ اسلام کہتا ہے نہیں، پوری زمین تمہارے لیے مسجد ہے اور پاک ہے. کہ اگر تم مسلمان اور مؤمن ہو تو رات کی تنہائیوں میں اگر تمہارے اوپر کوئی حال طاری ہوتا ہے تو تم اس وقت اٹھ کر اسی جگہ پر سجدہ ادا کر سکتے ہو اور خدا سے اپنے تعلق اور اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہو. یعنی کوئی چیز تم کو روک نہیں رہی ہے، کوئی چیز. اب یہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے معمولی بات ہو، لیکن جو اس طرف سے آ رہا ہے نا، اس کے لیے یہ غیر معمولی اثر ہوا تھا اس بات پر اس نے. اور یہ نہیں کہ بعد میں ہنری کوربن کا ہی ایک جملہ تھا کہ جو اس نے کہا کہ جتنے بھی ادیان عالم ہیں اس وقت دنیا میں، جتنے ریلیجنز ایگزسٹ کرتے ہیں، صرف شیعہ مذہب وہ ہے جو زندہ ہے. یعنی ان تمام مباحثات اور ان سب سے گزرنے کے بعد اس کا یہ جملہ تھا کہ شیعہ مذہب وہ واحد مذہب ہے جو زندہ ہے اور پروگرس کر رہا ہے اور نمو ہے، جس میں گروتھ ہے، ختم نہیں ہو گیا، سٹیٹک نہیں ہو گیا، ایک جگہ رک نہیں گیا، پھنس نہیں گیا. ٹھیک ہے، لیکن بدقسمتی سے شیعوں کو ہی نہیں خبر اس بات کی کہ کیا فرق ہے اور کیا یہ چیزیں. تو پہلی بات کیا ہے کہ مکان نماز، مکان سجدہ، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے زمین کو، پوری زمین کو قرار دیا میرے لیے مسجد اور پاک. اب یہ زمین کون سی ہے؟ یہ زمین کس جگہ کا نام ہے؟ یہ زمین وہ ہے کہ جو تمام وجود میں، یعنی کہ جتنی بھی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، ان میں لوئسٹ پلیس ہے، اسفل السافلین ہے. اور یہ وہ مقام ہے کہ جو جہاں پر اللہ کی، یعنی یوں کہہ لیں کہ بظاہر اللہ کی رحمت سب سے کم ہے. دین کی برکت سے خدا نے اس جگہ کو بھی کیا قرار دیا کہ یہ تمام انسانوں کے لیے مسجد ہے، اور تم اس میں جہاں پر چاہو سجدہ کرو، اور یہ ہر جگہ تمہارے لیے پاک ہے. تو اب انسان کو، یعنی کہ یہ بگننگ پوائنٹ ہے، یہ لانچنگ پیڈ ہے، اب یہاں سے انسان کو سفر کرنا ہے ان مقامات کی طرف کہ جو اللہ کے حوالے سے مسجدیں ہیں، لیکن اعلیٰ معیار کی مساجد ہیں. جو مسجد ہم بناتے ہیں، اس مسجد کا مقام بھی سب سے کم تر ہے، سب سے لوئسٹ ہے، جس مسجد میں ہم جاتے ہیں، جو مسجد ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں. اور پھر یہاں پر ایک حدیث بیان فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امرأً علم من اینا وفی اینا والی اینا. اللہ اس انسان پر رحم کرے جو اس بات کا علم رکھتا ہو کہ کہاں سے آیا ہوں، کس جگہ پر ہوں، اور کدھر جانا ہے.
حضرت
علیہ السلام حدیث بھی ہے، حدیث ہی ہے کہ اللہ رحم کرے اس انسان پر کہ جو اس بات کا علم رکھتا ہے کہ کہاں سے آیا ہوں. علما کا لفظ ہے، علم رکھتا ہے. من اینا، کدھر سے آیا ہے. وفی اینا، کہاں پر ہوں. وَإِلَىٰ أَيْنَ، کس طرف جانا ہے. تو ہم جب اس مسجد میں، کہ اس جو ارض اسفل السافلین میں ہمارے لیے بنائی گئی، بلکہ پوری زمین کو ہمارے لیے مسجد قرار دیا گیا، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں سے اب اگلا درجہ مسجد کا کون سا ہے، اب آگے کہاں جانا ہے. دوسری جو ایک بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ بھی بہت مشہور آیت ہے جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، سورہ والذاریات کی، ٹھیک ہے، کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اس آیت میں خاص بات کیا ہے؟ ویسے بتائیں، کیونکہ میں کئی دفعہ اس کو ڈیفائن کر چکا ہوں، اس آیت میں سب سے خاص بات کیا ہے؟ وما اور الا، وما اور الا، وما یعنی اور نہیں، اور الا مگر یہ کہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بعد میں بات بیان ہوئی لیعبدون، اٹ مینس دیٹ اٹ از دا اونلی پرپز آف خلقت، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ ترکیب جو ہے یہ بتا رہی ہے وما اور الا والی، کہ لیعبدون جو ہے یہ خلقت کا واحد مقصد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں ہے. کہ ہم جو مختلف باتیں بیان کرتے ہیں، اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی چیز ہو، یعنی آپ کہیں کہ ہم خدمت خلق کے لیے پیدا ہوئے، فار ایگزامپل ہمارا مقصد خدمت خلق ہے، فوراً اس آیت کی روح سے کیا پابندی عائد ہو جائے گی کہ خدمت خلق کو عبدیت کے ماتحت ہونا چاہیے، کیونکہ اصل مقصد خلقت عبدیت ہے. باقی جتنے مقاصد ہیں سب ذیلی ہیں، سب اس کے انڈر میں، ٹھیک ہے. اچھا، اس جگہ پر یہ ایک اور ایک عجیب نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ پورا عالم طبیعت مسجد ہے، اور انسانوں اور جنوں کی خلقت کا مقصد سوائے بندگی اور عبادت کے کچھ اور نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مسجد عرضی میں حالت اعتکاف میں ہیں. بات صحیح ہے نا؟ اعتکاف آپ سمجھتے ہیں نا؟ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسجد کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اب آپ عبادت اور اس کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کرتے ہیں. تو یعنی کہ یہ پوری عرض مسجد ہے، اور جنوں اور انسانوں کی خلقت کا مقصد سوائے بندگی اور عبادت کے اور کوئی دوسرا ہے نہیں، یعنی ہم اس مسجد میں حالت اعتکاف میں ہیں، اور حالت اعتکاف کے اندر طریقہ اور سنت یہ ہے کہ از مسجد عبودیت خارج نہ شود مگر بقدر حاجت، آپ کو مسجد سے نکلنے کی کتنی اجازت ہے، اتنی اجازت ہے کہ ہاں اپنی قضاء حاجت کے لیے باہر جائیں اور پھر پلٹ کے آ جائیں، بات واضح ہو رہی؟ یعنی یہ فلسفی آف لائف ہے، یہ مکان زندگی ہے کہ یہ پورے کا پورا مکان، یہ ارض مسجد ہے.
اس میں قضاء حاجت کا مطلب کیا؟
قضاء حاجت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان کو مثال کے طور پر کھانے کی ضرورت ہے، شہوات کی ضرورت ہے، یعنی کہ جو بھی نیسیسٹیز آف لائف ہیں، کہ یعنی اعتکاف میں اگر آپ بیٹھے ہوں تو یہی ہوتا ہے نا کہ بیت الخلاء جانے کے لیے آپ مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں، یہ اس قسم کی، تو یعنی یہ وہ جو ہے کہ اگر اس قسم کی چیزیں وہ یعنی اس کا اشارہ اور کنایہ کس طرف ہے کہ انسان جب اپنی حاجتوں کو، اپنی شہوات کو پورا کر رہا ہے اپنی زندگی کے لیے، جو اس کی زندگی کی ضرورت ہیں اور اس کی بھی حکمت ہیں، تو یعنی اتنی دیر کے لیے وہ اپنی حالت عبادت سے باہر ہے، اگرچہ کہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے، یعنی کہ ظاہراً اس حالت عبادت سے باہر ہے اور پھر پلٹ کے فوراً آ جائیے. تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ ہم جیسے جو عام ذہن ہیں وہ اس بات سے غفلت کا شکار نہ ہو جائیں کہ ہاں یہ والا کام ریکمینڈیڈ ہے اور مزے سے وقت گزارو، بلکہ حالت اعتکاف میں اگر کوئی مسجد سے نکل کر بیت الخلاء جاتا ہے تو اس کے لیے یہ اجازت نہیں کہ تم باہر ٹہلنا بھی شروع ہو جاؤ، بلکہ تم اس کام کو پورا کر کے فوراً واپس آؤ، تمہیں مسجد کی چار دیواری میں ہی رہنا ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ والی جو بات ہے یہ انسان کے پاس ہمیشہ موجود رہے کہ وچوں قضاء حاجت شد عود کند و بغیر حق انس نہ گیرد و دل بستگی بغیر پیدا نہ کند. یعنی اس جگہ پر اعتکاف کے آداب کیا ہیں کہ جس کی مسجد میں بیٹھے ہو اس کے غیر سے اپنا دل نہ لگاؤ، اس کے علاوہ کسی سے اپنی دل لگی کو نہ پیدا کرو، انسیت اور تعلق کو نہ پیدا کرو. تو جو مسجد زندگی ہے، اس مسجد زندگی میں مطلب یہ کہ انہیں ہمیشہ خدا کی حالت میں، خدا کی بارگاہ میں حالت سجدے میں رہو، حالت تعلق اور سجدے کی حالت میں. دیکھیں خاص بات اور بھی ہے بہت زیادہ، اگر آپ سجدے کی سمبولزم پہ غور کریں اور مسجد کے لفظ پہ غور کریں، یعنی آپ اس بات کو دیکھیں کہ یہ کیوں نہیں کہا گیا دین میں کہ مسجد کی جگہ ہم لفظ استعمال کرتے مقیم ہونے کی جگہ، یہ اس کا نام مقیم رکھ دیتے یا مرکوع رکھ دیتے، مسجد کیوں؟
مقیم و مرکوع
یعنی یہ قیام،
اور
نماز کی حالت میں آپ قیام میں بھی ہوتے ہیں، رکوع میں بھی ہوتے ہیں، سجدے میں بھی ہوتے ہیں، تو اس کو یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ یہ قیام کرنے کی جگہ ہے، یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ رکوع کرنے کی جگہ ہے، یہ کیوں لفظ ہمیشہ آتا ہے مسجد سجدہ کرنے کی جگہ ہے؟ اس لیے کہ سجدے میں جو خاص حالت ہے انسان کی، کہ سجدے کی حالت میں انسان سوائے خدا کے کسی کی طرف توجہ کر ہی نہیں سکتا، چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. مطلب حالت قیام میں ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے، حالت رکوع میں بھی اگرچہ کہ تھوڑا کنفائنڈ ہو جاتا ہے لیکن ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے. حالت سجدے میں کیا ہے کہ جتنے بھی اس کے مین آرگنز ہیں باڈی کے، سب کو خدا کے لیے خاک پہ رکھ دیتا ہے، اور اس حالت میں ہوتا ہے کہ اسے وہ کسی کو نہیں دیکھ سکتا. تو یعنی یہاں سے ہمارے لیے مسجد کا مین کنسپٹ بھی آتا ہے کہ مسجد یعنی یہ وہ مقام ہے کہ جہاں تمہیں خدا کے سوا اور کوئی نظر نہیں آنا چاہیے. جس کی بارگاہ میں آئے ہو، جس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہو، اس کے غیر سے اور کسی اور سے دلبستگی اور تعلق پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ کہ فرماتے ہیں کہ یہ یہاں خلاف آداب وقوف باب اللہ است، کہ جو اب یہ تمام کے تمام لفظ بہت خوبصورت ہیں، کہ جب ہم مسجد میں آ کے بیٹھے ہیں تو حقیقت یہ مسجد کہاں پر واقع ہے؟ یہ مسجد اللہ کے دروازے پر واقع ہے۔ یعنی جب ہم اپنی مسجد میں آ کے حالت اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو گویا ہم وہاں پر اللہ کے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں کہ اے خدا اس در کو ہمارے لیے کھول دے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ یعنی جب بھی ہم حالت عبادت میں ہوتے ہیں، جب بھی ہم حالت نماز میں ہوتے ہیں، یعنی مسجد میں ہوتے ہیں، مسجد کا مطلب آپ سمجھ گئے نا، کہ مسجد کا مطلب ہے کہ وہی سجدے والی حالت و کیفیت ہو، کہ جس طریقے سے سجدے میں انسان کے اعضاء و جوارح خدا کے سامنے خاک پر ہوتے ہیں اور وہ کسی اور کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو یہی تعلق اور بے نیازی از غیر خدا عبادت کی حالت میں جنرل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جب ہم اس حالت میں آ جاتے ہیں تو ہم کہاں پر ہیں؟ وی آر ناکنگ ایٹ دا ڈور، کیونکہ زندگی اس کا نام نہیں ہے۔ یا پھر ایک بہت اہم بات کہ زندگی اس کا نام نہیں ہے کہ ہم عبادتوں کے ذخیرے جمع کریں، زندگی اس بات کا نام ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ یہ جو ایک جملہ بزرگان استعمال کرتے ہیں، حرم امن الہی، یعنی خدا کے امن کا حرم، خدا کا ایک حرم ہے، ٹھیک ہے نا؟ حرم میں اور غیر حرم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کہ جو حرم کے اندر ہوتا ہے وہ اپنا ہوتا ہے اور جو اس سے باہر ہے وہ غیر ہے۔ کہ اس حرم امن الہی میں داخلے کا اذن مل جائے، یہ بہت عجیب سے کنسیپٹس ہیں نا، کہ جو عام طور سے ہم بالکل بھی ڈسکس، کہ جب ہم حالت عبادت میں ہیں تو ہم مسجد میں ہیں، مسجد یعنی سجدے والی جگہ، سجدے والا مقام۔ تو اگر ہم حالت عبادت میں سجدے والی کیفیت کے علاوہ کسی اور کیفیت میں ہیں تو مسجد میں نہیں ہیں، اور یہاں ہم حالت اعتکاف میں بیٹھ کے کر کیا رہے ہیں؟ ہم خدا کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اور پیغمبر اکرم نے بھی فرمایا کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے ایک وقت اس کے لیے ضرور کھلتا ہے، لیکن دروازہ کھٹکھٹانا کیسے ممکن ہے؟ اپنی عبادت سے، اپنی بندگی سے، ٹھیک ہے؟ دروازہ یہ کوئی فزیکل دروازہ نہیں ہے جس کو ہم نوک کریں۔ یعنی جب بھی ہم مسلسل کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کا ہر ہر فقرہ کس کے برابر ہے؟ خدا کا دروازہ کھٹکھٹانے کے برابر ہے۔ کہ ہمارے لیے برائے مہربانی یہ دروازہ کھول دیں، ہم اس حرم امن میں آنا چاہتے ہیں، یہ عبادات کا مقصد ہے، یہ دین کا مقصد ہے۔ بات واضح ہو رہی؟ آگے کے بیانات بھی ہیں لیکن میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، اور اس لیے بھی نہیں جانا چاہتا کہ شرم بھی بہت آتی ہے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کریں اور خود کسی قابل نہ ہوں۔ میں اجمالاً صرف آپ کو مختصراً دو جملوں میں کہ آگے وہ کیا فرماتے ہیں، کہ پھر یہ مسجد کا پہلا لیول ہے، اس لیول سے جب تم آگے بڑھتے ہو تو پھر زمین کی مسجدیں نہیں ہیں، پھر وہ مسجدیں شروع ہوتی ہیں جو تمہارے اپنے اندر ہیں۔ یعنی ان میں سے پہلی مسجد انسان کے وجود ملکوتی، نفس کے ملکوتیت کی مسجد ہے۔ اور مسجد میں خاص پہلو کیا ہے؟ یعنی کہ مسجد کے اندر خاص بات کیا ہے، کیا ریکوائرمنٹ ہے مسجد کی خاص طور سے؟ طہارت۔ تو جب یہ مسجد ہمارے اندر ہے تو ہمیں اپنے ملکوتی پہلو کے یعنی اس حوالے سے جو مسجد ہے, سب سے زیادہ کس بات پہ توجہ کرنا پڑے گی؟ اس میں نجاست نہ آنے پائے, وہ مسجد ہمیشہ پاک رہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر مقام سوم کیا ہے کہ نشہ غیبیہ ہے, جس کی طرف میں نے کئی اس میں آپ کو اشارہ بھی کیا تھا کہ کم از کم تین باتیں ہم سمجھیں, کہ ایک ہمارا جسمانی پہلو, ایک ہمارا فکری پہلو, ایک ہمارا قلبی پہلو, کہ کم از کم تین لیولز تو اپنے ایگزسٹنس کے ہم جانیں, اس کے بعد والے اگر نہ جانیں تو شاید اتنا مسئلہ نہ ہو. اور یہاں پر ایک حدیث بیان فرماتے ہیں کہ قلب جو ہے وہ امام معتکفان درگاہ ہے, یعنی کہ انسان کے اعضاء و جوارح معتکف ہیں جیسے ظاہری مسجد میں ہوتے ہیں, لیکن ان یہ تمام کے تمام اعضاء و جوارح رپورٹ کس کو کرتے ہیں؟ ان کا امام کون ہے؟ قلب ہے, یعنی انسان کا اصل وجود ہے. تو وہ امام معتکفان ہے, یعنی جتنے بھی انسانی وجود میں جتنی چیزیں حالت اعتکاف میں ہیں وہ ان سب کا امام ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اگر وہ والی مسجد خراب ہے تو یہ والی مسجد کبھی بھی پاک نہیں رہ سکتی, ٹھیک ہے. یعنی کہ خدا نے یا پیغمبر نے جو اصول بتایا ہے وہ یہ نہیں بتایا کہ لوگ فاسد ہوتے ہیں تو امام فاسد ہو جاتا ہے. اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ نہیں کہا کہ عوام الناس برے رستے پہ چل پڑیں گے تو علماء اور ائمہ بھی غلط ہو جائیں گے, نہیں. اگر عالم فاسد ہوگا, جملہ کیا ہے, اذا فسد العالم فسد العالم, جب عالم فاسد ہو جاتا ہے تو عالم فاسد ہو جاتا ہے, نہ کہ ادروائز, ریسیپروکل نہیں ہے. تو اسی طریقے سے انسان کے قلب میں اگر فساد ہو اور وہاں کی طہارت نہ ہو تو باقی نیچے کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ سب کے سب فساد پذیر ہوں گے. یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی مسجدوں میں فساد کی وجہ کیا ہے, کہ قلوب کی مسجدوں میں طہارت نہیں ہے. یعنی وہ مسجد جو انسان کے وجود کے اندر ہے وہاں پہ طہارت و پاکیزگی نہیں ہے. تو اگر وہاں پر طہارت اور پاکیزگی نہیں ہوگی تو وہ سب کی سب ٹرکل ڈاؤن کہاں کرے گی؟ ہر لیول پر. انسان کی فکر والی مسجد کو بھی پلید کرے گی اور یہ ظاہری زمین والی مسجد کو بھی پلید کرے گی, کیونکہ اس کا مقام بالاتر ہے, وہ عالم اکبر ہے, اس کے مقابلے میں یہ عالم اصغر ہے. اکبر یعنی وہ بزرگ عالم ہے, یہ چھوٹا عالم ہے, یہ اس کے اندر اس کا سب سیٹ ہے. تو جب انسان اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ اتنا مجاہدہ کرے کہ خود را از عقوف ب مسجد خارج کند و عقوف ب فناء صاحب مسجد پیدا کند, کہ خود حالت اعتکاف سے مسجد بن جائے. ابھی بھی میں نے کہا کہ شرم آتی ہے باتیں کرتے ہوئے ہمیں, یعنی پہلے ہم حالت اعتکاف میں تھے جب اس ظاہری زندگی میں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کی شرائط کی رعایت کر رہے تھے, اس سے ہم خود مسجد ہو گئے. اور خود مسجد ہونے کے بعد جو صاحب مسجد ہے اس میں فنا ہو گئے. دس از دا وے, یہ مکانات ہیں, یہ مکان مصلی ہیں, یعنی جو خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھنے والا ہے یہ اس کے مکان, یہ پلیسز ہیں اس کی, مکان مصلی. کہ وہ والی بات تو بہت دور کی ہے کہ جناب یہ ظاہری مسجد, تو کہہ رہے ہیں کہ کم از کم جو بگنرز لیول ہے وہ کیا ہے کہ پوری عرض مسجد ہے. اور تم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور تم اس مسجد میں سوائے عبادت کے اور کسی دوسرے کام کے لیے نہیں ہو. دس از دا بگننگ. وہاں سے یعنی پہلے تم حالت اعتکاف میں ہو, اس حالت اعتکاف کا نتیجہ یہ ہے کہ خود تمہارا قلب مسجد بن جائے گا, اور پھر اس مسجد سے وہ دروازہ کھلے گا کہ جو صاحب مسجد ہے یعنی جس کا سجدہ کر رہے ہو, then you will be absorbed and accepted by him. یہ مکان مصلی ہیں, یعنی نماز پڑھنے والے کے مکانات ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ چوں از علاقہ بخود پاک شد, جب انسان اپنے آپ کے ساتھ تعلق سے پاک ہو جاتا ہے. میرا یہاں پہ ایک دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سا قرآن سے بھی آپ کو سے یہ بات سمجھاؤں, بہت پر لطف ہے. اپنے تعلق سے پاک ہو جاتا ہے, وہ از قید خودی بیرون رفت, اور اپنی خودی کی قید سے باہر نکل جاتا ہے, اپنی میں کی قید سے باہر نکل جاتا ہے. خود منزل گاہ حق شود, یعنی حق کی منزل ہو جاتا ہے, حق کا مقام ہو جاتا ہے. بلکہ مسجد ربوبیت گردد, بلکہ یہ انسان وہ ہے کہ جو اللہ کی ربوبیت کی مسجد ہے, یعنی جیسے ائمہ انبیاء علیہ السلام کہ جملہ کبھی میں نے کہا تھا, بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو خود اپنی زبان سے نکلے ہوئے بعض لفظ ایسے لگتے ہیں کہ جیسے میں نہیں کہہ رہا ہوں. کہ ایک دفعہ یہ جملہ زبان سے نکلا تھا کہ ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہم کربلا کی مٹی پر سجدہ کریں, ہم اس بات کی دعا کیوں نہیں کرتے کہ اس قدم کی وجہ سے جس کی وجہ سے مٹی مقدس ہے اس پر سجدہ کریں. یعنی کہ یہ جو ولایت کے ابواب ہیں, جو ابواب ولایت ہیں, ولایت خدا, یہ بہت عجیب مقامات ہیں. اگر خدا ہمیں ان سب کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ ابھی کربلا آ رہا ہے, اور کربلا ہر سال جو ہے نا وہ ہمارے لیے یہ اپرچونیٹی لے کر آتا ہے کہ ہم ان تمام مقامات سے, یعنی حج ہمیں ایک درجے پر ایک بات سمجھاتا ہے, اینڈ دین موو آن فرام دیئر ٹو ذبح عظیم, کہ امام حسین علیہ السلام کے وہ مقامات اور وہ چیزیں, جیسے کچھ جملے میں نے آپ سے کہے کہ رضاً بقضائہ و تسلیماً لامر, خود حیرت انگیز جملہ ہے. اس کے بعد وہ جملہ کہ جس میں جب جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے میرے خدا یہ بھی میرے لیے آسان ہے کیونکہ تیری نظروں کے سامنے. اب یہ اس قسم کی جو مواقع ہیں, یعنی کہ یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ سجدہ گاہ کیا ہے. ٹھیک ہے, سجدہ گاہ کیا ہے, کس مقام پر سجدہ کیا جائے, وہ پھر بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. کہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان ہے کہ جو منزل گاہ حق ہے, جہاں پر حق رہتا ہے. یہ انسان ہے کہ جو مسجد ربوبیت ہے. یہ انسان وہ ہے کہ جو تجلیات فعلیہ اور اسمائیہ اور ذاتیہ جس انسان میں متجلی ہوتی ہیں, تجلی کرتی ہیں, کہ جو امام زمان علیہ السلام نے بھی جو بات بیان فرمائی آپ کی دعا رجب میں کہ یہ وہ لوگ ہیں, یعنی اللہ کے مخصوص اولیاء, کہ لا فرق بینک و بینہم الا انہم خلقک و عبادک, کہ ان میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے مگر یہ کہ یہ تیری مخلوق ہیں, تیرے بندے ہیں, ان کا جڑنا تجھ سے ہے, ان کا شگافتہ ہونا تجھ سے ہے, ان کا ابتدا تجھ سے ہے, ان کا پلٹنا تجھ سے ہے, یعنی یہ تیرے سوا اور کسی کو ریفلیکٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ اس نقطے کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے قرآن کریم سے ایک آیت آپ لوگوں کو بیان کر دی جائے, بتا دی جائے. اور یہ یعنی کہ بلکہ پہلے تو ایک کوسچن ہے کہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ تشریف لے گئے خدا کی بارگاہ میں, تو دو یعنی دو مقامات پر دو دفعہ طور پہ جانے کا ذکر ہے خدا کی بارگاہ میں. اور پہلا ذکر کب ہے؟ کب, ان دا بگننگ, مدین سے لوٹ رہے تھے، اور دوسرا ذکر اس وقت ہے کہ جب فرعون غرق ہو گیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم سے بھی وعدہ کیا تھا کہ تم کو بھی کچھ دیکھنے کو نصیب ہوگا، لیکن قوم تو بالکل ہی نالائق نکلی، اور خود جب وہ تشریف لے گئے. اچھا، ہم لوگ ایک بات بلکہ کئی باتیں جو ہیں نا، کیونکہ وہی جیسے میں نے کہا نا کہ ڈیپر انالیسس نہیں ہوتی تو ہم لوگ بہت مس کر جاتے ہیں کی پوائنٹس کو. ہم کہتے ہیں کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم اپنی جوتیاں اتار دو، فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. اور جب پیغمبر اکرم کو عرش پہ بلایا، اگرچہ کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، پہلی بات قرآن کریم میں، دوسری بات قرآن میں نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کو عرش پہ بلایا تو کہا کہ تم اپنی نعلین سمیت عرش پہ آ جاؤ. فضیلت، یقیناً فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم یہاں پر ایک بات اگنور کر رہے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ طور پہ گئے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے کہ فخلا نعلیک، یہ پہلی دفعہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس کے جناب موسیٰ علیہ السلام کے پہلی دفعہ طور پہ جانا، پہاڑ پہ جانا، اور دوسری دفعہ پہاڑ کے جانا، بہت زیادہ ڈفرینس ہے. اور اس کی پھر خدا نے مثال دی کہ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، کہ جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر میقات کو پورا کر کے آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا. اس میں خاص بات کیا ہے؟ اس میں خاص بات فرسٹ پرسن ہے، سنگولر ہے. کلمہ ربہ، اس کے رب نے اس سے کلام کیا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ فرسٹ پرسن اور آمنے سامنے فیس ٹو فیس کلام کی بات ہو رہی ہے، یہ غائبانہ نہیں ہے، وہ شجر نہیں ہے پہلا جو پہلی دفعہ تھا کہ درخت کے پردے میں بات ہو رہی تھی. کل، یعنی بہت زیادہ فرق ہے. کلمہ ربہ، تو اب جب موسیٰ نے اپنے آپ کو اس مقام پر پایا تو انہوں نے ایک فرمائش کی، ربی ارینی انظر الیک، کہ میرے رب ارینی مجھے دکھا، انظر کہ میں نظر کروں، الیک تیری طرف، یعنی شو یور سیلف ٹو می، میں دیکھوں تجھے، نظر کروں. قال لن ترانی، جواب یہ آیا کہ لن ترانی. لن کا جو ترکیب ہے عربی میں وہ لا اور لم سے الگ ہے. لن کے اندر جو بنیادی کنسیپٹ ہے وہ ہے ہرگز نہیں، نیور. یعنی لا کا مطلب ناٹ سمجھ لیں، لن یعنی نیور. لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا مجھ کو. ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی، لیکن نظر کرو پہاڑ پر، کسی خاص پہاڑ کی بات ہو رہی ہے، الی الجبل فان استقر مکانہ، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا، فسوف ترانی، تو پس تم مجھے دیکھ لو گے. سوفا یعنی مستقبل ہے، کہ پس تم مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلى ربه للجبل، پس پھر تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ کے لیے یا پہاڑ پر، جعلہ دکن، اس کو بنا دیا ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ گویا کہ بجلی کی ایک چمک سے مدہوش ہو گئے، یعنی ایک چمک آئی اور مدہوش ہو گئے. فلما افاق، اور پھر اس کے بعد جب ان کو افاقہ ہوا، یعنی اپنے ہوش میں آئے، قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، کہا کہ سبحانک، تیری ہی ذات پاک ہے، ہر شرک سے، ہر مشابہت تشبیہ سے بالا تر ہے، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، پلٹتا ہوں تیری طرف، وانا اول المؤمنین، اور میں اول مؤمنین میں سے ہوں. اب یہاں پر سوال ہے کہ موسیٰ کو رویت ہوئی یا نہیں ہوئی. میں نے پوری آیت اسی لیے پڑھ دی آپ کے سامنے ٹرانسلیشن کے ساتھ، کہ موسیٰ کی فرمائش پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، جو انہوں نے کہا تھا کہ ربی ارینی انظر الیک.
تو جس چیز کا ذکر ہے مطلب کہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ کس چیز کی سائنس کون سی آنکھ
خدا کو دیکھنا چاہتا نا انہوں نے
آنکھ سے
ٹھیک ہے ہاں جس جس طریقے سے بھی دیکھنا چاہتا انہوں نے رویت خداوندی کی فرمائش کی تھی اس پوری ایپیسوڈ میں کہ خدا نے کہا لن ترانی تم ہرگز مجھ کو نہیں دیکھ سکتے پہاڑ پہ نظر کرو پہاڑ پہ تجلی آئی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا موسیٰ مدہوش ہو گئے ہوش میں آئے کہنے لگے انی سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین موسیٰ کی فرمائش پوری ہوئی نہیں ہوئی نہیں فقط جواب ملا یا فرمائش پوری ہوئی
جو سمجھ آئی ہے
تو کیسے
انہوں نے کہا کہ ہم پہلے مومنین میں
تھے
ان کی ذہن میں بات سمجھ میں آ رہی نا
وہی کہہ رہا ہوں کہ سوال کا مطلب تو یہ ہے نا کہ تم نہیں دیکھ سکتے کیا یہ جواب مل گیا یعنی سوال کا جواب کا ایک انسٹنس تو یہ ہے نا کہ تم نہیں دیکھ سکتے خدا نے سمجھا دیا کہ کیوں نہیں دیکھ سکتے
مطلب ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے لیکن
دو دو چیزیں ایک تو یہ ہوا کہ سوال کا جواب ملا اور یہ پروو ہو گیا تم نہیں دیکھ سکتے دوسرا یہ پروو ہو گیا کہ جو مقصد تھا دیکھنے کے پیچھے وہ پورا ہو گیا
اب اس میں اس کی جو یعنی نارمل پرسپشن یہی ہے کہ فرمائش پوری نہیں ہوئی اور انہیں ایک طریقے سے میں نے لٹل بٹ آف ایڈمونشمنٹ کے ساتھ ان کو سمجھا دیا گیا کہ یہ جو تم نے کوسچن کیا ہے یہ ویلڈ کوسچن نہیں ہے اٹ کین ناٹ بی آنسرڈ ان دس وے لیکن اس کی جو عرفانی تشریح ہے وہ ڈفرینٹ ہے تو یہ شاید لوگ مفسرین یہ معنی نکال لیں اس پہ ہمیں بحث نہیں ہے حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں ربی ارینی مجھے دکھا انظر میں نظر کروں الیکا اس جملے میں خاص بات کیا ہے میں اور تم ارینی میں دیکھوں انظر کہ میں نظر کروں الیکا یعنی تو خدا نے جواب دیا فقط ایک فقرے میں لن یعنی لن یعنی نیور اٹ از ناٹ پاسبل ترانی تا یعنی تم را یعنی دیکھنا نی یعنی مجھ کو تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے اس میں کوئی خاص بات فیل ہو رہی ہے تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے تم نہیں دیکھ سکتے یعنی میں اس کو اسی سے ریلیٹ کر رہا ہوں جب ہوا خمینی نے لکھا ہے کہ انسان ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ پہلے معتکف ہے پھر مسجد ہے پھر فانی ہے تم نہیں دیکھ سکتے یعنی جب تک تم اور میں ہوں جب تک تمہارے لیے میں غیر ہوں تم نہیں دیکھ سکتے اس پر پھر وہ عرفانی توجہ آتی ہے جبل کیا ہے یہ وہ پہاڑ ہے جو بندے اور خدا کے درمیان حائل ہے اور یہ میں کا پہاڑ ہے ولکن انظر الی الجبل اب اس طرف دیکھو یہ جو خودی جو میں بیچ میں حائل ہے نا اس پر اس طرف دیکھو تجلی ربہ للجبل رب نے تجلی بھیجی اس پہاڑ پہ وہ جو حجاب خودی تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور جب حجاب خودی ریزہ ریزہ ہو گیا موسیٰ اور رب کے درمیان کوئی پردہ باقی نہ رہا تو پھر اس جسم میں طاقت نہیں کہ اس کو سنبھال لے موسیٰ اس خودی کی حالت سے باہر ہو گئے بے خود ہو گئے فرمائش پوری ہوئی ہے اس چیز کے ساتھ کہ جس طریقے سے تم چاہ رہے ہو یہ پاسبل نہیں ہے لن ترانی یعنی جو اپنے آپ کو مجھ میں فنا کر دے وہ مجھے دیکھ سکتا ہے جو اس پہاڑ کو بیچ سے ہٹا دے یعنی کہ یہ جو میں والی بات آ رہی میں دیکھوں تجھے
بھائی جو ہم کہتے ہیں کہ جو شہادت کا جو رتبہ ہوتا ہے اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں؟
میں اسی لیے تو بات عرض کر رہا ہوں نا کہ قرآن کریم نے اس بات کو سمجھایا ہے، یعنی کہ جو بات جو بزرگان اور عرفا کرتے ہیں اس کی جڑ قرآن کی آیتوں میں ہی ہوتی ہے، وہ ادھر ادھر سے نہیں باتیں آ رہی ہوتی ہیں، کہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مکان نمازی کیا ہے، پہلا مکان یہ ہے کہ وہ اس عرض کو مسجد سمجھے اور اپنے کو حالت اعتکاف میں دیکھے، کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس کے بعد اس مسجد سے اس مسجد کی طرف ترقی کرے کہ جو اس کی اپنی اپنی ذات کو مسجد بنائے، اور جب اپنی ذات مسجد ہو جائے گی، باطہارت ہو جائے گی، تو جو صاحب مسجد ہے وہ اپنا دروازہ کھول دے گا تمہارے لیے، اور جس دن اس نے تم کو قبول کر لیا تو پھر اسماء و صفات الہیہ کی تجلیات اور اس کی نورانیت تمہارے وجود میں ہے، کہ جو معصوم کا وجود ہے۔ تو اس کی مثال، اس کا پورا میکانزم قرآن کریم نے بتایا اور سمجھایا ہے، لن ترانی، تو اور میں جب تک ہے there is no viewing، اور ال الجبل، یہ خاص پہاڑ کون سا ہے جس کے ریزہ ریزہ ہونے کے بعد یہ رویت نصیب ہوتی ہے، یہ اپنی میں کا پہاڑ ہے، اور یہ میں کا پہاڑ موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی کے لیے بھی ابھی ہے، کہ جس کو تجلی خدا نے ریزہ ریزہ کر دیا۔ نہیں، یہ وہ میں نہیں ہے، نہیں نہیں اس کو نہیں، یعنی کہ یہ تو ایک چیز وہ ہے کہ جب انسان اتنے بلند مقام پر پہنچتا ہے اور اس پہنچنے کے باوجود بھی اس کے پاس ایک احساس ہے کہ میں بھی ہوں، خدا کہہ رہے اس کو بھی ہٹاؤ سامنے سے، یہ ہماری انانیت تھوڑی ہے، یہ انانیت وہ والی بات تھوڑی ہے کہ ایک میں جو خدا کے مقابلے میں، نبی کی میں خدا کے مقابلے میں نہیں ہوتی، خدا کے لیے ہوتی ہے،
وجود ہستی کی
بات ہے، ہاں کہ یہ نہیں، یہ سب بیچ سے ہٹ جائے تب تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ یعنی اس میں بہت ساری، اور اگر آپ لقاء اللہ پڑھیں آغای جواد ملکی تبریزی کی، اس میں بھی انہوں نے کچھ ایسی حدیثیں وہ کی ہیں، اگر میں صحیح ورڈ استعمال کر رہا ہوں، یاد رکھ رہا ہوں، کہ فرمایا کہ علی کو، یعنی علی علیہ السلام کو برا نہ کہو، سب نہ کرو، کیونکہ مسموسن فی ذات اللہ، علی ذات الہی کے شیفتہ اور والہانہ تعلق رکھتے ہیں، ذات خدا۔ اب یہ ذات والا مقام بہت، یعنی اینڈ ہے، یہ اسماء و صفات کا مقام نہیں ہے۔ تو بہرحال اب زیادہ تو مرنا کہ ہمیں خود ہی پھر، لیکن بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے کیا ہیں کہ باعث تشویق ہونا چاہیے، اور جن کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دین کی ریالٹی کیا ہے، وحی کی حقیقت کیا ہے، یہ ہمیں کس طرف دعوت دیتے ہیں، ہمیں کس طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ تو کم از کم، یعنی کہ ابھی تک تو ہم اس جگہ بھی نہیں آئے نا کہ ہم پوری زمین کو مسجد سمجھیں اور اپنے کو اس مسجد میں حالت اعتکاف میں دیکھیں، ابھی تو ہم یہاں بھی تک بھی نہیں آئے، تو آگے کے مقامات تو ڈیفینیٹلی بیونڈ ہیں۔ لیکن یہ والی بات، اور جو ہمارے، یعنی ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں، اور ایک جملہ مجھے آغا جعفر صاحب کا بھی یاد آتا ہے، کہ خاص طور سے کیونکہ کربلا کی جو کلائمیکس ہے نا، وہ دو مقامات ہیں، جس میں جو ابھی میں نے جیسے اشارہ کیا، ایک جناب علی اصغر کی شہادت اور اس وقت امام حسین علیہ السلام کا رسپانس، اور ایک خود آپ کے آخری نماز عصر کے وقت کی آپ کی کیفیت، یہ پیک اور کلائمیکس ہے، کہ جس میں مطلب ایک جملہ، اور ظاہر ہے کہ یہ جملے نارملی بیان کرنے والی بات نہیں ہوتی، یہ صرف انہی لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی بات ہوتی ہے جو ان مقامات کی سمجھ رکھتے ہیں کسی نہ کسی حد تک، کہ خود امام حسین، مطلب یہ کہ مقام خدائی پر موجود تھے اس جگہ پر، یعنی مقام خدائی کا تعلق یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو خدا کی اسماء و صفات کی تجلیات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک وقت انسان کا وہ آ جاتا ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف، کہ خود خدا میں جذب ہو کر خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ اسماء و صفات کی تجلیات کا مشاہدہ کرنے والی مقام نہیں ہے۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چند لمحوں کے لیے، جو انہیں تو پوری کائنات لگتے ہوں گے، کہ چند لمحوں کے لیے جو جناب موسیٰ فلما افاق، یعنی اس کا مطلب ہے وہ واپس آ گئے اس حالت میں، جو ان کو، یہ امام حسین علیہ السلام کے وہ مقامات ہیں کہ جس کی طرف ہمارے بزرگان، ہمارے عرفاء کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہ یہ وہ بندگی کے درجات ہیں کہ جس میں جناب سید الشہداء علیہ السلام نے خدا میں جذب ہو کر خدا کو دیکھا ہے، نہ کہ خدا کی صفات کی اور افعال کی تجلیات کا مشاہدہ کیا۔ تو الٹیمیٹلی یعنی دین ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب پاسبل ہے، یعنی اگر تم چاہو تو یہ سب پاسبل ہے، اگر ہمت کرو، اگر آگے بڑھو، اگر اس رستے پہ چلنے کی خواہش رکھو۔ اور اب یہ ہمارے ہی اوپر ہے، یہ